بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 ستمبر 2009 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں ناظم دعوت و تربیت تنظیم اسلامی محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان المبارک کا آخری اشرہ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور ہمیں مہلت دی اس مہینے میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اب اس کا شکر ہے کہ وہ تیسرا دہاقہ آج سے شروع ہو رہا ہے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے باقی مہینوں پر رمضان کی فضیلت ہے، اسی طرح اس دہاقے کی باقی رمضان پر فضیلت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتقم من النار لقا دہاقہ قرار دیا. یہ جہنم سے غلو خلاصی کرانے کا موقع، اور یہ وہ دہاقہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا اور اسی کے اندر وہ رات ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور ہمارے رسول اور انسانیت تمہیں کیا ہے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیسی، یعنی تمہارے ہاتھ کا خیال میں نہیں آ سکتی اس کی برکتیں، اس کی خیر، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، تمہارا ذہن اس کا ہاتھا نہیں کر سکتا، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، وہ لیلۃ القدر ایک رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر، یہ ان کے برابر ہے بلکہ ان سے بھی بہتر. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت کی ہے اس امت پر. پہلی امتوں میں آپ کو معلوم ہے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے اپنی قوم کے اندر رہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر کمی ہوتے ہوتے جو ہے عمر کے اندر جو ہے اس عمر کا جب دور آیا تو عام ایوریج عمر جو ہے 60-70 سال کے رہے. تو پہلے لوگوں نے تو اتنی مدت اللہ کی بندگی کر کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خیر کمایا اور اتنا جو ہے عہد کمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جب عمریں کم ہو گئیں تو ایسے ذریعے پیدا کر دیے کہ جو یہ بھی محروم نہ رہیں اس سے کہ جو پہلے انہیں کمائی تھی. اس کے لیے آپ کو معلوم ہے رمضان میں 70 گنا حج کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کر. اور پھر یہ لیلۃ القدر آخری دہاقے میں جو ہے تو اس کے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 1000 مہینے سے اس کی عظمت زیادہ کر دی تاکہ انسان جو ہے وہ اس امت کے انسان بھی اس سے محروم نہ رہے, وہ بھی اتنی ہی کمائی کر لیں اپنی نیکیوں کی جیسے وہ بڑی بڑی عمر والے کر رہے ہیں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذریعے سے اس امت کے لیے اس خیر کو کمانے کے ذریعے میں رجل ملائکۃ تو وروح فیہا من کل امر. اس رات میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, وہ فرشتوں کو لے کر زمین پر نزول کرتے ہیں اور جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی کا ذکر خیر ہو رہا ہو کسی مسجد میں کسی جگہ پر کسی محفل میں وہ آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں, اس پہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرت ان کے لیے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے رحمت فرمائے اور ان کی مغفرت دوپہر اللہ تعالیٰ. ہر خیر ہے ہر بلائی جو ہے وہ اس رات کے لیے جو ہے وہ لے کر فرمایا سلام ان سے حتی مطلع الفجر, اور پوری رات میں سلامتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہاں تک کہ طلوع فجر. یہ ہے وہ رات جو اس دہاقے میں اللہ نے رکھی ہے, اس آخری عشرے میں رکھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کیا باقی مہینوں کی بنسبت رمضان میں زیادہ کوشش کرتے تھے اللہ کی بندگی کرنے کی, اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کی, اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی, لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا اس میں تو اور زیادہ جو ہے آپ کی کوشش ہو جاتی تھی, آپ کی محنت ہوتی تھی, آپ اس کے لیے اور زیادہ جو ہے محنت کر کے یہاں تک کہ آپ اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے اور اس کی راتوں کو زندہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ بھی آگے جا کے جاگ کر جو ہے گزارے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ کی مغفرت حاصل کرے اور اس جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے. یہ ہے جو وہ آخری دہاقہ جو ہے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس قرآن مجید کو جو ہے نازل کیا ہے اس بابرکت رات میں. انا کنا منذرین, کیوں ہم اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اسی لیے بھیجتا ہے مبشر اور منذر بناتا ہے تاکہ لوگوں کو بشارت بھی دیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں, اس کی عبادت میں گزارتے ہیں, ان کے لیے بشارت ہو کہ تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی, اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو دیکھ رہے ہیں, تمہیں بھرپور سے آگاہ کریں. اور وہ آگاہ کرنے آتے ہیں انہیں کہ جو اس پر دھیان نہیں کرتے, اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے, اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی, اور یہ نہیں ہے کہ یہی زندگی آپ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے, نہیں, یہ با مقصد تخلیق ہے اور تمہیں اٹھار لیا جائے گا, تم چاہو نہ چاہو اللہ کے سامنے پیش کر ہی دیا جائے گا, اس لیے اس سے آگاہی کرتے ہیں کاؤ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. تو فرمایا ہم نے یہ قرآن مجید جو ہے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اسی لیے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنے والے. فی یوسف کل امر حکیم, وہ رات ہے جس میں بڑے بڑے حکیمانہ فیصلوں کا اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں اور پھر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں ان فیصلوں کو تنفیذ کے. یہ ہے جو دیکھ کر اترتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے جو ہیں, امن نے دینا ہے, یہ ہماری طرف سے فیصلہ ہوتا ہے, ہم ہیں اختیار رکھنے والے ہر چیز کا, انا کنا مرسلین, اور ہم ہی ہیں فرشتوں کو بھیجنے والے بھی اور رسولوں کو ہماری طرف بھیجنے والے. رحمت ربک, اور یہ اصل میں تمہارے رب کی رحمت ہے جو تم پر ہوئی. اب معلوم ہے کہ سب سے بڑا ظہور رحمت کا اللہ تعالیٰ کا جو ہوا ہے انسانوں پر وہ قرآن کی صورت میں ہوا ہے, روح الرحمان وعلم القرآن، اس رحمان کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہے، اس نے قرآن کی تمہیں تعلیم دی ہے، قرآن کا علم دیا ہے. وہ فرمایا رحمت مربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا سلسلہ ہے. وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو سننے والا جاننے والا. یہ ہے وہ دھاکہ کہ جو آ رہا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی تاج راتوں میں تلاش کر. اور آپ معلوم ہے کہ اس میں سے پانچ طرح راتیں آتی ہیں، اور اصل میں تو معاملہ یہی ہے کہ یہ پورا ہفتہ ہی اللہ کی بندگی کا جو ہے ذریعہ بننا چاہیے، تاکہ لیلۃ القدر انسان کے پاس وہ پالے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اسے اس ایک رات کی جو ہے عبادت، ایک رات کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے وہ ہزار مہینے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی خیر جو ہے وہ لکھنی جائے گی. کیونکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو قیام کرتا ہے اللہ کی اس مہینے کی راتوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کرتے ہیں. اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں بھی فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کے اندر جو ہے قیام کرتا ہے، اس رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے ایمانا و احتسابا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی رضا کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ اس رات کے بارے میں جو خاص کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان دس راتوں میں اسے تلاش کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے اگر نصیب کرے گا تو وہ ذریعہ بن جائے گا اس کے لیے 184 سال سے بھی اوپر کی بندگی کا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصد. یہی ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو اس کو من النار قرار دیا. یہ تو جہنم سے خلاصی کرانے والا جو ہے وہ بچتا ہے یہ اجرا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور جب بھی مدینے میں ہوتے تھے تو اعتکاف کیا تھا، پورا اپنا وقت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے مختص کر لیا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑو، دنیا سے اپنے تعلق جو ہے کاروباری اور جو بھی ہے اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی طرف جو ہے دھیان کر کے بیٹھ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کی آگے جو ہے سب سجود ہو، قیام ہو، سجود ہو، رکوع ہو، کہ تاکہ اعلان کو کبھی بھی پائی جا سکے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کی جائے. بلکہ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے تھے غزوہ تبوک، سفر تبوک میں، وہ بھی رمضان میں ہوا تھا، اور یہ اعتکاف نہیں کر پائے تھے. تو آخری سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کرنا، اور اعتکاف کی حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک اضافی کام جو ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ کرتے تھے قرآن مجید کا، جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا وہ پیش کرتے تھے روزانہ آ کر، اس کا ایک حصہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ اس کو جو ہے ساتھ کرتے تھے کہ صحیح ہے، جو بھی آپ نے یاد کیا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ بالکل صحیح ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اسی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ آندھی کی طرح ہو جاتی تھی. کیوں؟ کس خوشی میں؟ تو وہ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا سلام ان کے سامنے پیش کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس عشرے کا اعتکاف کیا جائے، جس کو بھی ممکن ہو وہ اعتکاف کے لیے جو ہے کوشش کرے. گویا کہ ایک قسم کا تو وہ بالفعل پوری اپنی جو ہے زندگی کی مصروفیتیں اس سے کٹ جائے، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوگی اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اپنے آپ کو جھکانے کی. یہی اصل مطلوب ہے کہ انسان جو ہے اس کاروبار کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، تاکہ اگر اس کی زندگی میں کوئی خرابیاں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں, کوئی جو ہے لین دین کا معاملہ جو ہے کاروبار کے اندر ہے تو وہ بھی اس سے کٹ کر آئے گا, اور آ کر اللہ کے سامنے صاف ظاہر ہے توبہ کرے گا اور اللہ کی طرف توجہ کرے گا, اللہ سے خلافت کرے گا, اللہ سے معافی مانگے گا. یہی ایسے مطلوب کے انسان جو ہے کم از کم جو ہے اس ہفتے میں اعتکاف کر کے تو سارے ان برائیوں سے اپنے آپ کو نکال لے اگر کوئی اس کی زندگی میں, اور اس کے کاروبار میں اگر کوئی معاملہ ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے نکال کر یکسو ہو کر اللہ کے سامنے جو ہے دعائیں کرے, توبہ کرے, استغفار کرے اور اپنے آپ کو بچائے. اس اعتکاف کی حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد ہی میں اپنے آپ کو پابند کرنا ہوتا ہے, کسی بھی بغیر کسی ضرورت کے جو جس کے بغیر چارہ نہ ہو اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلنا جائز نہیں. ہاں خدا حاجت کے لیے اگر وہاں بندوبست کیا جا سکتا ہے, کھانے کے لیے اگر بندوبست نہیں ہے مسجد میں تو گھر سے کھانا بھی اگر منگوانے والا کوئی نہیں ہے تو اٹھا کے بھی کھا سکتا ہے, لیکن جب بھی باہر نکلے تو پھر کہیں ٹھہرنا نہیں, اس لیے نکلتا. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ نکلتے تھے راستے میں کوئی بیمار یا بندے بیمار پوچھی کرتے لیکن ٹھہرتے نہیں تھے, چلتے چلتے اس کا حل پوچھ لیا کرتے تھے لیکن ٹھہرتے نہیں تھے. اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اعتکاف کی حالت میں جو ہے ان چیزوں کا انسان کو انتظام کرنا چاہیے. وہ یہ ہے اعتکاف روزے کے ساتھ, اگر روزہ نہیں ہے روزہ نہیں رکھ رہا تو اعتکاف کا کیا سوال ہے, اعتکاف تو روزے کے ساتھ ہے, روزہ بھی ہونا چاہیے انسان کا. پھر آپ نے فرمایا کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائے, کسی جنازے میں شاید شریک نہ ہو, اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے, اور مسجد باہر صرف جو ہے جہاں پر مجبوری ہے اس حالت میں جو ہے نکل سکتا ہے, ورنہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر پابند کرے. اسی طرح غسل کرنے کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک تو ہے تو ویسے ہی غسل واجب ہو جائے تو وہ تو کرنا ہی ہے, وہ کرنا بغیر کسی اشد ضرورت کے غسل بھی کرنا چاہیے انسان کو جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے پھر جو اثاثے وہ حاصل کرتا ہے باقی زندگی میں اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. ہاں کوئی تکلیف ہو جائے کسی کے سر میں کوئی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع میں فرق آ رہا ہو تو پھر غسل کر سکتا ہے مجبوری کے طور پر ان چیزوں کے لیے. دوسرے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے بارے میں دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں پہلو جو رمضان کے ہیں روزہ اور قرآن, تو یہ دونوں سفارشی بنیں گے. روزہ جو ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے میں نے اسے روکے رکھا تھا دن کے اوقات میں کھانے پینے سے بھی اور اپنی خواہشات سے, یہ دیکھنا چاہیے کہ باقی انسان اس روزے کو حق ادا کر رہا ہے, کیوں وہ روزہ وہی اللہ کے ہاں سفارشی بنے گا کہ جس کے تقاضے پورے کیے ہیں, اس میں انسان صرف کھانا پینا نہیں چھوڑے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا. نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں کہ جس میں روزے کے بارے میں فرمایا ہے اسی چیز کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے. آپ نے فرمایا قل لمن ابن آدم لہ, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا صوم سوائے روزے کے, فإنہ لی وانا اجزی بہ, کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی خود دوں. یہ خاص معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اس روزے میں. روزے کی حالت میں پھر انسان کو چاہیے کہ باقی اللہ کا بندہ بن جائے, اس کی زندگی میں اگر کوئی ناجائز ذرائع ہیں آمدن کے انہیں چھوڑے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی عمل کر رہا ہے تو اس سے بھی باز آ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس نے روزہ رکھ کے کیا کر رہا ہے, اس کی زندگی میں کوئی فرق بھی آیا ہے یا صرف کھانا پینے چھوڑا ہے, اس نے صرف جو ہے فاقہ جو ہے وہ کاٹ رہا ہے یا باقی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے, اس نے میری فرما برداری کا عزم کر لیا ہے, اس نے اپنی زندگی میں جو بھی ناجائز چیزیں انہیں چھوڑا ہے کہ نہیں, یہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ رکھا اس لیے ہے کہ خواہش نفس پر قابو پایا جائے, اسے اللہ کا پابند کیا جائے. اس لیے فرمایا الصوم جنہ, یہ روزہ ڈال ہے, یہ ڈال بنتا ہے انسان کو برائیوں سے روکنے کے لیے. جو اسے ساتھ بار بار اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے میں اس مالک کا پابند ہوں, اس کی مرضی سے میں نے جو ہے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے, اس لیے کوئی بھی غلط حرکت کرتے ہوئے اسے اسی وقت سوچ آ جائے گی جس مالک کے لیے میں نے کھانا پینا چھوڑا اس کے لیے یہ تو نہیں چھوڑا, یہ تو حرکت میں کر رہا ہوں, حالانکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اس لیے فرمایا فائدہ کان یوم آلوکم, جب تم میں سے کسی کا بھی روزے کا دن ہو فلا یسبخ یوم دن, تو اس دن کوئی بھی بےہودگی نہ کرے, اس کی زبان سے جو ہے وہ اچھی باتیں نکلنی چاہیے, کوئی اس کے اندر لغو نہیں آنا چاہیے, لغویات نہیں آنی چاہیے, بےہودگی نہیں آنی چاہیے. ولا یسبخ یذہب, اور نہ ہی وہ کوئی ایسی چیز کرے کہ جس میں شور شرابا, جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ ہو, اس سے بھی باز آ جائے. پنسا بہو حل, اگر کہیں کوئی اسے گالی نکال دے اور قاتلہ ہو یا اسے ڈرنے کی کوشش کرے, فلیکن ضمنی صائم, تو اسے جواب نہیں دینا چاہیے گالی کا بھی, جو اس کی گالی کا جواب دینے پر آ جائے یا اسے ڈرنے جھگڑنے پر تیار ہو جائے, اسے کہنا چاہیے بھائی میں تو روزے سے میں تو روزہ رکھا ہوا ہے, اس لیے میں یہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ بےہودگی کا دیکھو تیار نہیں ہوں, یہ لغویات میں جو ہے تمہارے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں, تو اسے زبان پر بھی اس کے پورا جو ہے کنٹرول ہو جائے, تاکہ اس کی زبان سے صرف اللہ کی تسبیح اور تحمید ہو یا سچی بات نکلے, سیدھی بات نکلے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اپنی زبان پر قابو پالو اور اس سے بات سیدھی نکالو تو میں تو اس کے سرے میں تمہارے سارے معاملات سوا دوں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کروا دوں گا. جو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا. تو آپ نے پھر سنا بند کی نفس محمد بیدہ, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تخلوف فرما شامیت کے بند اللہ, جو روزہ دار ہے اس کے منہ سے جو شانتی پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پاکیزہ ہے. یوم قیامت ہے مسک, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشبو جو ہے مسک کی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے. بلی شاہ میں سراطان, اور آپ کو معلوم ہے کہ دو روزہ دار کے لیے خوشی کے موقع ہیں, ایک جب افطار کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے, پورا روزہ اللہ کی بندگی میں گزرا, پورا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں میں نے پورا کر لیا ہے, اس وقت بھی اسے خوشی بھی ہوتی ہے اور افطار کرنے میں بھی خوشی ہے, اور دوسری اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جب حاضر ہوگا اور اللہ اسے اس کا سلا عطا کرے گا تو اس دن اسے خوشی حاصل ہوگی, اصل خوشی وہ. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو من جدا قول الزور, جو جھوٹ نہیں چھوڑتا پر عمل بہنی اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, فلاں سے اللہ حاجت الفری نہیں جدا کام ہو شرابا, تو اللہ تعالیٰ کو صرف کھانا پینا چھڑانا مطلوب نہیں. یہ ہے جس کا ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے, اگر کوئی میری زندگی میں پہلے کوئی جھوٹ کا معاملہ تھا, ہیرا پھیری کا تھا, میں نے وہ چھوڑ دیا ہے, یا جھوٹ کی بنیاد پر کاروبار میں اگر کر رہا تھا اس میں کوئی مراوٹ کر رہا تھا, اس میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, تو وہ میں نے چھوڑا ہے کہ نہیں, اگر یہ نہیں چھوڑا تو یہ روزہ پھر اللہ کے ہاتھ سفارش نہیں بنے گا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سفارش بن کر جو ہے اس کی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اگر اس حال میں روزہ رکھا ہوا تو صرف اس نے کھانا پینا ہی چھوڑا ہے, باقی معمول وہی چل رہا ہے جو پہلے سے چل رہا تھا. نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکیزہ ہیں, طیب ہیں, اس لیے وہ بندہ مومن سے بھی طیب ہی کو قبول کرتے, تو اسے حرام خوری چھوڑ دے, اس کے جو ہے رزق میں کوئی چیز جو ہے ایسی نہ ہو کہ جس میں دوسروں پر کوئی ظلم کیا گیا ہو, دوسروں کا حق کھایا گیا ہو, یا اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہو, اس کے اندر کوئی حرام کا شبہ, یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, ان اللہ طیبن, بے شک اللہ پاک ہے, لا یقبل الا طیبن, وہ نہیں قبول کرتا مگر پاکیزہ ہی, وہ اللہ عز و جل عمل المؤمنین, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا ہے مومنوں کو, ما امر به المرسلین, جو اپنے اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا, اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا قرآن مجید میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو طیبات میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں تیار کی، اور ہزاروں نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی اور طیب ہیں، چند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ ان سے بچ جاؤ، گنتی کی ہیں، باقی یہ ساری طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، تو انسان کو انہی پر اکتفا کرنا چاہیے. فرمایا ہم نے رسولوں کو یہ حکم دیا ہے قلوب الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو، وعملوا صالحا اور پھر نیک عمل کیا کرو، یعنی کمائی بھی کرو تو نیک راستے سے، اچھے راستے سے اس طیبات کو حاصل کرو. یہ نہ ہو کہ طیبات جو ہے وہ حاصل کرے لیکن تم نے راستہ غلط اختیار کیا ہوا ہے، تم نے ذریعہ غلط اختیار کیا اس طیب کو حاصل کرنے کا، تو پھر وہ طیب نہیں رہتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ خبز بن جاتی ہے، وہ تو ناپاک ہو جاتی ہے، اگر غلط ذرائع سے اسے حاصل کیا جائے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ورزقناکم، اے ایمان والو کھایا کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، وشکروا للہ اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو اس پر کہ اس نے اتنی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ان کو تم یہ تعبدون، اگر باقی تم اسی کی بندگی کا جو ہے دم بھرتے ہو کہ ہم اس کے بندے ہیں، اسی کو اللہ اپنا مالک مان کر اس کی بندگی پر رہ کر زندگی گزارے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ باقی اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کی بندگی اختیار کر لو اور ان حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، تنگ پر اکتفا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، ثم ذکر رجلا، پھر آپ نے ذکر کیا ایک آدمی کا، یسیر السفر، وہ بڑا لمبا سفر کر کے جو ہے مکے پہنچتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، اشارا اش اس کے بال جو ہیں وہ مٹی میں کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، بدن پر جو ہے اس کے میل کچال جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، یمن تو جدئی، اور جا کر وہاں پر غلاف کعبہ کو پکڑ کر خانہ کعبہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب اے رب مجھے بخش دے، اے رب مجھے بخش دے. وہ آپ نے فرمایا اس کی اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرے، اس پہ جا بولا کیوں، بتا مو ہو حرام اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے، وہ مشرب ہو حرام اس کا پیا ہوا حرام کا، وہ گزرا بھی حرام اور اس کا جسم بھی حرام ہی کی وجہ سے بنا ہوا، تو اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا. یہ بھی جان لیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازم کرتا ہے بندہ مومن کر اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ دل کے حالات، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا بھی جب پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک کرتا اس کی نمازیں بھی قبول ہوتی. یہ معاملہ ہے جس کی طرف جو ہے خاص کر ان دنوں میں انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پابندی اختیار کی، تو آیا میں نے اس چیز میں بھی صحیح بات ہی پر میرا گزارا ہے یا حرام میں ابھی تک جو ہے اسی طرح جو ہے میرا معاملہ چل رہا ہے. اگر یہ ہے تو پھر جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عبادتیں جو ہے قبول نہیں ہوتی. جو اس نے روزی کمائی ہو، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا زیادتی کر کر، یا کسی کا حق کھایا ہو، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی بندگی کو قبول نہیں کرتا، ایسے نماز روزے کو قبول نہیں کرتا. یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے فرمان میں واضح فرمایا ہے. آپ نے ایک دفعہ پوچھا تھا دونوں میں مفلس لوگوں، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قال والمفلس فی نعم اللہ درہما لہ بلا متاع، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم اپنے اندر اسے ہی مفلس قرار دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی دنیا کا سامان نہیں. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، نہیں میری امت کا مفلس وہ ہو، من جاتی یوم القیامت بصلاتہ ہی وصیامہ ہی وزکاتہ، جو قیامت کے دن آئے گا اس نے نمازیں بڑی پڑی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے اور زکات اور خیرات بھی کی، لیکن من جاتے کا شک کا محاذہ، پھر ساتھ ہی یہ بھی آئے گا کہ لوگوں کو گالیاں نکالتا رہا ہوگا، زبان پر بھی قابو نہیں کیا، روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی لفظیات میں جو ہے مشہور ہے، پھر بھی شور شرابہ کر رہا ہے، یہ بھی بہبودگی کی باتیں کر رہا ہے. وقد مادا، اور کسی پر اس نے بہتان باندھ دیا ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے پردہ ڈالا ہوا تو تم بھی پردہ ڈالو اس پہ، اس کی برائیوں پہ، جب تک کہ تمہارے پاس وہ گواہ موجود نہ ہو کہ جن کی گواہی کی بنیاد پر کسی پر جو ہے سزا عائد ہو سکتی ہے. اس وقت تک زبان کھولنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. ہاں کسی کے اندر اس نے صحیح حل دیکھا ہو کسی برائی کو، اسے ٹیبل ٹاک بنانا، اسے لوگوں کے سامنے آنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس وہ مقرر گواہ موجود نہ ہو کہ جن کی گواہی کی بنیاد پر اسے سزا دی جا سکتی ہے، جب تک کوئی حد عائد کی جا سکتی ہے. اس وقت تک اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ پھر جھوٹ ہے، یہ ادب ہے، اس کی بھی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم معین کی ہے. پھر فرمایا اکلا مالا حاضا، اور کسی کا مال کھایا ہے اس نے ناجائز طریقے سے، اسے دھوکہ دے کر یا ملاوٹ کر کے یا کسی طرح جو ہے دوسروں کا مال جو ہے باطل طریقے سے، جس سے قرآن مجید میں ہے فلاقات لو اموالکم بالباطل، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، جائز طریقے سے جو ہے کمائی کرو، یا اس سے کسی نے مال کھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، وہ سفر کا دما حاضا، یا کسی کا خون بہایا. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے کبائر گناہوں میں سے گناہ ہے کہ ناجائز کسی مسلمان کو قتل کر دینا جو ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنانے کے مطابق ہے. اور کسی پر کسی کا اللہ تعالیٰ نے تو سارے انسانوں کے خون کو محترم پھیلایا کہ کسی کا خون جو ہے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ حق نہ بنتا ہو اس کا جو ہے جان لینے کا. اور وہ حق آپ کو معلوم ہے چار ہی صورتوں میں ہے کسی کا جو ہے جان لینے کی. ایک ہے کسی نے قتل کر دیا ہو کسی کو، اس کے بدلے میں اس کی جان لی جا سکتی ہے. دوسرا جو ہے وہ زانی کو جو نکاح کے بعد شادی شدہ زانی ہو اس کو جو ہے اس کی جان لی جا سکتی ہے، رجم کیا جائے گا. تیسرے ہے جو مرتد ہو کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے آ جاتا ہے. اور چوتھے وہ کافر جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے آ گیا ہے اس کی جان لینی جائز ہے. وگرنا کسی کافر کے گھر پڑے ہوئے کی جان لینی بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا خون جو ہے محترم ٹھہرایا ہے. وہ ذرا بہارا، اور کسی کو مارا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، اس نے اپنی دوڑ جمانے کے لیے کسی پر جو ہے زیادتی کی ہے. یہ ہے ان چیزوں کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کم از کم ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نکالیں، پھر ہمارا روزہ بھی کام آئے گا، پھر نماز کام آئے گی، پھر زکات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا ذریعہ بنے گی. ورنہ آپ کو معلوم ہے آپ نے فرمایا وہ آ جائیں گے سارے کریم لے کر جن پر بھی زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں کسی کو دے دے گا، اس کے روزے کسی کو دے دے گا، اس کی زکات کسی کو دے دے گا، اس کے عوض میں کہ جو اس پر زیادتی کی ہوگی، اور وہ سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ کریم والے باقی ہوں گے جن پر دیا ہے، وہ اس سے بھی زائد ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں اس کے خاتے میں ڈالے گا اور اس کی گچھلی بنا کر جو ہے جہنم کے حوالے کر دے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی بندگی مانگتا ہے، پوری زندگی کی اطاعت مانگتا ہے. وہ صرف نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ رکھ لے اور باقی وہی کا وہی رہے، اور کاروبار میں جو ہے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہو، کسی کا مال کھا رہا ہو، کسی پر قومت بنا. یہ اللہ تعالیٰ کو نمازیں قبول نہیں ہے، یہ روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر جو ہے ان کی کوئی بکت نہیں ہوگی. یہی چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کتنا واضح طور پر جو ہے اس سے آگاہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے بھی راوی ہیں. آپ نے فرمایا من کان عندہ مجرمۃ لاخیہ من صدقہ او من شہد فلیتحلل له من کل یوم. لوگوں، اگر کسی نے اپنے بھائی پر کچھ زیادتی کی ہو، اس کی عزت پر جو ہے ہاتھ ڈالا ہو، یا اسے دھوکہ دیا ہو، یا اس کا مال کھایا ہو، یا اس کا خون بہایا ہو، کسی قسم کی زیادتی بھی کی ہو، فلیتحلل له من کل یوم، کسی زندگی میں اس سے جو ہے معاملہ صاف کر لے، اس سے معافی لے لے، یا اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کا اسے معاوضہ دے، اس کے ساتھ یہی نپٹ لے. قبل لا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن اس کے پاس کوئی درہم نہیں ہوں گے، دینار نہیں ہوں گے معاوضے میں دینے کے لیے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا کہ جس سے وہ اس کی ادائیگی کر سکے. بل قانل ہوا من سالم زمین ہو، اگر اس کے پاس نیک مال ہوں گے تو وہ دیں گے جائیں گے اس کو دینے کے لیے جس پر زیادتی کی ہوگی اور جس کا مال کھایا ہوگا، جس سے ہیرا پھیری کی ہوئی، جس کے حقوق پر اس نے ڈاکے ڈالے ہوں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ رہیں، وہ ختم ہو گئی، تو اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، تو اس کا جس پر بھی زیادتی کی ہوگی اس کی برائیاں لے کر اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور وہ اسے پر لاد کر اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ وہ خطہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک اور فرمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں تین خاتے ہیں، تین قسم کے جو ہیں حسابات ہیں. ایک خاتہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اللہ نظام قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا، اور وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا سخت اعلان ہے کہ جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے اس کی پکارتا رہا، اسے جو ہے دعائی دیتا رہا، اس کی بندگی کرتا رہا، وہ کام جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اس کے لیے اس نے کیے. آپ کو معلوم ہے کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے، جس کو بھی پکارتا رہا وہ حاجت روا سمجھ کر یا مسلم کشا سمجھ کر، جس کو بھی سمجھتا رہا اس کی دعائی دیتا رہا، اللہ کو نہیں پکارا اسے پکارا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. کیونکہ دعا ہی تو اصل بن گئی ہے، جس کو پکارا ہے وہی تو ہے اصل، اس کو جس کو اس نے مالک سمجھ رکھا ہے، جس کو اپنا جو ہے روزی رکھا اور مسلم خوشا سمجھ رکھا بچانے والا. یہ اور دوسرے آپ کو معلوم ہے کہ رکوع سجود اور قیام ہاتھ باندھ کر کسی کے آگے یوں کھڑے ہو جانا، یہ بھی اللہ ہی کے لیے بندگی کے اظہار ہے، یہ بھی کسی اور کے لیے جائے. اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے، اس کے صفات میں بھی اور اس کے اختیارات میں. یہ خاتا جو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ میں اسے تو نہیں بخشوں. دوسرا فرمایا کسی نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، دوسروں کے حقوق کھائے ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو بھی دنیا میں ہیرا پھیری کرتا ہے کسی دوسرے کا حق کھا رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کے حق پہ دن پڑتی ہے، یہاں بھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے حقوق سے آگے بڑھتا ہے یا اپنے فرائض کو پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ جس کا کھایا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، وہ معاف نہ کرے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس خاتے کو معاف نہیں کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف ہے. ہاں ایسا ہی کسی کا معاملہ ہو، واقعی اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس نے کوئی زیادتیاں کی ہیں، لیکن اب اس کے پاس ان کی ادائیگی کا کوئی سورس ہی نہیں، اور جس نے ساتھ کیا وہ معاف نہیں کر رہا، وہ اسے جو ہے معافی نہیں دے رہا، اور اس کے پاس واقعی نہیں ہے کہ اس کا وہ بدلہ دے سکے یا اس کا ادائیگی کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے پاس رکھے گا. کیوں؟ وہ تو جانتا ہے اندر کے حالات کو اور ہر شخص کی کیفیت کو. یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو کرے، لیکن اسے مل کر رہے گا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، جس کا حق آیا ہے، اس پر ظلم نہیں ہوگا. اسے اللہ دے کر اپنے پاس سے لے جاؤ، اسے لے کر دے، اس پر جو ہے یہ ہے وہ لا ظلم یوم، جس کے ساتھ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج پورا پورا چلا جو ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، تو ظلم نہیں ہوگا. ہاں ایسی مجبوری میں اللہ اپنے پاس سے جو ہے اسے دے گا، لیکن یہ کرتا اللہ چھوڑے گا نہیں جب تک نہیں دے دلا دے، اور جب تک کہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ دینا نہ پڑے. یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، کیسے لوگوں کے ساتھ میں میرا معاملہ ہے، میں اپنے حق پر ہوں، اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں، اپنے حقوق پر ہوں یا دوسرے کو میں ڈال کے ڈال رہا ہوں. اسے جان دینا چاہیے یہ نماز روزہ پھر اس سے کام نہیں آئے گا. اگر یہ بھی کام ساتھ ساتھ جاری رہا تو یہ سارے اس کے سرے میں جاتے رہیں گے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ نہیں بچے گا اپنے پاس نجات کے لیے. اور تیسرا خاتا وہ ہے جو اللہ کا حق ہے بندوں پر، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر ایک کے اندر کو جانتا ہوں، جی چاہے تو بخش دوں گا، جی چاہے تو سزا دوں گا، یہ میرا اختیار ہے کیونکہ میرے حقوق ہیں اس کے بارے میں. یہ چیز ہے جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے یہ اشرہ گزارنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے معافی کے لیے. ہم واقعی اللہ کے سامنے قائم ہو جائیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر جسو ہو کر اللہ کی بندگی کے لیے جو ہے کوشش کریں، اور پھر اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو سامان رکھا ہے، تمہاری بخشش کے لیے جو ہے وہ کیا. اسی طرح یہ بھی چیز سامنے رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں، ان میں سے کوئی روزہ اگر بغیر کسی عذر کے یا بغیر کسی بیماری کے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو جان لیجئے ساری عمر بھی نفلی روزے رکھنے سے اس کا بدل نہیں بنے. یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں بغیر کسی عذر کے روزہ تو نہیں چھوڑ رہا، کیوں یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض عائد ہے، اور فریضے ادا کرنے سے ہی بندہ مسلم اسلام پر رہتا ہے تو ورنہ اسلام سے اس کا صرف تعلق رہتا ہے کہ فرائض ادا کرنا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرضی روزوں کے ساتھ اس نفلی روزوں کی طرف بھی ترغیب دلائی. وہ بھی ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں کی معافی. آج آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے بعد 6 روزے جو ہیں وہ شوال میں ہیں, نفلی روزے ہیں, لیکن اجر بہت زیادہ ہے. یعنی وہ 6 روزے جو ہے شوال میں رکھنے کا اور رمضان کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے, جتنا اجر ہے جو اس کے لیے جو ہے موجود کیا گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر مہینے میں 3 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی رکھا کرتے تھے لازمی. وہ ہے یام 20 جو کہہ رہے تھے, 13, 14, 15 چاند کی, چاند کی 13, 14, 15 تاریخ جو ہے وہ ہے یام 20, جن کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نفلی مسنون ہے آپ رکھا کرتے تھے. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ نے سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا, ان روزوں کو رکھا. اور اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے, جو رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر 3 روزے ہر ماہ رکھ لے وہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرائض سے اجر عطا کرتا ہے, جو ہے گویا وہ پورے سال جو ہے روزوں ہی سے اس نے گزارا. پھر آپ کو معلوم ہے ایک عاشورہ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, سنت تھی, وہ بھی اس کے بعد آئے گا محرم میں. 10 محرم کا روزہ بہت مشہور روزہ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رکھا تو 2 روزے رکھوں, ایک نہیں, کیونکہ ایک روزہ چلا آ رہا تھا یہود سے. یہود بھی روزہ رکھتے تھے, کیونکہ وہ دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور شکرانے کا روزہ رکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں ان سے, ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے بھی روزہ شکرانے کا رکھنا چاہتے ہیں, لیکن آخری سال فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 2 روزے رکھوں گا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو یہود کے ساتھ. جہاں تک جو ہے علیحدگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کے لیے, یہ نہ پتا چلے کہ یہود کا روزہ ہے تو مسلمانوں پر, اس لیے میں اگلے سال 2 روزے رکھوں گا. اب وہ 9, 10, یا 10, 11 کا روزہ ہوگا, اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ 9 دن حج, جبکہ حجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو جو حج پر نہیں گئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے, اس دن کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے نفلی روزہ رکھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے پچھلے سال کے لیے اور اگلے سال کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گناہ معاف فرما دیتے. یہ ہے وہ چیز, لیکن اسی طرح جان لیجیے یہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں. جب تک اللہ کے ساتھ رجوع نہ کرے, اپنی حرام خوری کو چھوڑے نہ, اپنی سرکشی کو چھوڑے نہ اللہ کی طرف نہ, تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کیوں؟ ان سے تو رجوع کرنا پڑتا ہے اللہ کی طرف, اور وہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ہمیں مہینہ دیا ہے رجوع کرنے کے لیے, اور پھر یہ آخری دہاکہ دیا ہے اس میں لیلت القدر رکھنی ہے. تو کم کم اب تو ہمیں جو ہے ادھر مڑنا چاہیے, ادھر پلٹنا چاہیے, اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما دے, اور میں عزم کرتا ہوں تیری بندگی کرنے کا اور تیرے حکم جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا, اور میں اس پر شرمندہ ہوں کہ مجھ سے جو ہے کوتاہیاں ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ موسم بہار رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کتنے جو ہے ذرائع پیدا کیے ہیں وقت کے لیے, پھر بھی اگر محروم رہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر رمضان آئے اور پھر بھی وہ اپنے گناہ نہ معاف فرما سکے تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت ہی ناراضگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے ناکفا کا روپ کر دے, یعنی وہ نامراد ہو جائے, اس کے جو ہے مراد نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی اور پھر بھی اس سے معروم رہ جائے, پھر بھی اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کو نہ چھوڑے اور اللہ کی طرف سے نہ آئے, یہ تو بہت بڑی معلومی ہے. اسی طرح اگر اور زیادہ شوق ہو کسی کو روزے رکھنے کا تو پیر اور جمعرات کا روزہ زیادہ جو ہے مستحب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیر کا وہ دن ہے جب مجھے پیدا بھی کیا گیا اور مجھے رسالت بھی دی گئی, یہ وہ دن ہے. جمعرات کا دن ہے, جس میں حساب کتاب والے فرشتے آتے جاتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ نے سنا یہ دو دن ایسے بھی ہیں جس میں فرشتے جو ہے کتاب لے کر جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں جب وہ اللہ کے سامنے میرا اعمال نامہ لے کر حاضر ہوں, میرے رپورٹ دے رہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنے سے منع, صرف جمعے ہی کا روزہ رکھے اسے مخصوص کر لے کہ میں نے جمعے کا ہی روزے رسمی رکھنا, اس سے منع فرمایا ہے. یہ روک دیا گیا ہے کہ صرف اسے مخصوص نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جمعے رات کی رات کو بھی عبادت کے لیے مخصوص کر لینا منع, اسے مخصوص کر لے اسی رات عبادت کرنی ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اس میں, یہ دونوں سے روکا گیا ہے. اور یہ ہے جو روزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے, تشویش دلائی ہے کہ تاکہ جو بھی کوتاہیاں ہماری جو ہے رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مخصوص کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آخری اشرا بھی جو ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اس قوم میں نال یہ تو جہنم سے گلو کراتی کا جو ہے اشرا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہم مقصد حاصل کر کے اس جہنم سے جو ہے اپنی جان چھڑانے والے بن جائیں, اور پھر باقی جو ہے سال ان مہینوں میں یہ جو مصروف روزے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اختیار کرنے کی توفیق. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکرہ.